السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے، جس کو اللہ پاک کی عادت کہتے ہیں، عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ کاموں کو کرنے کا طریقہ اپنے علم اور حکمت سے مقرر فرمایا ہوا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قدرت اور ایک عادت. قدرت میں، قدرت کی نوعیت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک جب چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کریں. ان کے پاس پورا مجموعہ بھی ایک نقطہ ہے اور ایک نقطہ بھی ایک نقطہ ہے. ساری کائنات بھی ان کے پاس ایک تنکا ہے اور ایک تنکا بھی ایک تنکا ہے. پوری طاقت والے بھی کمزور ہیں، کمزور تو کمزور ہیں ہی. پورے فن والے بھی بے ہنر ہیں، بے ہنر والے تو بے ہنر ہیں ہی. تو وہ سب کے ساتھ جب چاہیں، جو چاہیں، جیسا چاہیں کر سکتے ہیں. ان کی توجہ سے پوری کائنات قائم ہے، ان کی اسماء و صفات کے مظاہرے سے پوری کائنات کا نظام ہے، ان کے ناموں کا ظہور ہے اور ان کے صفتوں کا ظہور ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ ایسا کر سکتے ہیں. یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے وہ کیسا کر سکتے ہیں دکھانے کے لیے ہے، اس کو کہتے ہیں صفات کا ظہور. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو نہیں، اس کو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں والی بات لے آتے ہیں، وہ قدرت ہوتی ہے. اس میں ایک بات میرے دوست یہ ہے کہ مگر انہوں نے اس دنیا کو اپنی ایک عادت کے ساتھ قائم فرمایا ہے، سنت کے ساتھ قائم فرمایا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک کی سنتوں کا ذکر ہے کہ یہ ہماری سنت ہے اور یہ ہماری عادت اور طریقہ ہے. ان میں دو چیزیں اور ہیں، ایک ایام اللہ اور ایک آیات اللہ. آیات اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے اپنی قدرت کے مظاہرے کے لیے جو نشانیاں بنائی ہیں لوگوں کو، ان کے ذریعے سے اللہ کی عظمت دل میں بٹھانا اور اللہ کی صفات کا مظاہرہ کروانا. وذکرہم بآیات اللہ، لوگوں کو نصیحت کرو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، آسمان کی عظمت، عرش و کرسی کی عظمت، چاند و سورج کی عظمت، دریاؤں اور پہاڑوں کی عظمت، اس کے ذریعے سے. اس کو آیات اللہ کہتے ہیں. ان کی قدرت کی نشانی، ان کی حکمت کی نشانی، ان کے علم کی نشانی، ان کی ربوبیت کی نشانی، ان کی حفاظت کی نشانی، ان کی رزاقیت کی نشانی، یہ آیات اللہ کہلاتے ہیں. پوری کائنات اس سے بھری ہوئی، ذرہ ذرہ اس سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک درخت کا پتا اس سے بھرا ہوا ہے. درخت بنائے تو درختوں کے پتوں کا نظام کیسا ہے، انسان بنایا تو انسانوں کا سسٹم کیسا ہے، جانور بنائے تو جانوروں کا سسٹم کیسا ہے، چھوٹے سے چھوٹے جانور میں جو علم و حکمت ہے، بڑے سے بڑے جانور میں جو علم و حکمت ہے، جب اس کا ظہور ہوتا ہے ریسرچ کے ذریعے سے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا نشانیاں قدرت کی ہیں. ایک چھوٹے سے نطفے سے اور نطفے سے لاکھوں حصے سے، ایک قطرہ پانی کا اور اس کے بھی 40 ملین حصہ، ایک قطرے میں 40 ملین اگر جراثیم ہو تو بچہ پیدا ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، اس کے ایک جرس میں سے کیسا اللہ پاک کھڑے قد کا ایک انسان 6-8 فٹ کا بناتے ہیں. اور پھر اس میں ایک نظام ہے، کوئی سینکڑوں ہزاروں نظام ہیں، ان کے خلیوں کا نظام، ان کے خونوں کا نظام، ان کے وائرنگ کا نظام، ان کی ہڈیوں کا نظام، ان کی جلد کا نظام، ان کے کھال کا نظام، ان کے برین کا نظام، برین کا نظام، لیور کا نظام، کڈنی کا نظام، اسٹمک کا، پورا ایک کتنا بڑا نشانی ہے اللہ پاک کی. تو یہ ایک شکل ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو کہتے ہیں آیات اللہ. اور دوسری ہے ایام اللہ، مذکرہم بایام اللہ، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی بھیجی تھی کہ تم اپنی قوم کو اللہ کے دن سے نصیحت کرو، اللہ کے دنوں سے نصیحت کرو، اللہ پاک کے دن آتے ہیں. دن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹائم. قوموں کے اوپر ٹائم آتا ہے، نسلوں کے اوپر ٹائم آتا ہے، ملکوں کے اوپر ٹائم آتا ہے، بستیوں کے اوپر ٹائم آتا ہے، ماننے والوں کے اوپر ایک ٹائم آتا ہے، نہیں ماننے والوں کے اوپر ایک ٹائم آتا ہے. اسے نصیحت کرو، کوئی مجھ سے نہیں نکل سکتا، کسی کو بڑے پن کا حق نہیں ہے میرے سامنے، میری بندگی کرنی پڑے گی، میری غلامی کرنی پڑے گی، میرے سامنے جھکنا ہوگا، میرے لیے سرنڈرنگ ہونی کرنی پڑے گی، بندے بن کے رہو میرے. اور پھر انسانوں کی جو زندگی کا نظام ہے وہ اس دنیا تک محدود نہیں ہے، اس کے بعد تو اصل شروع ہے. یہاں تو ٹیمپرری طور پر امتحان کے لیے تھوڑے دن رکھا ہے، یہاں ایسے نقش قائم فرما دیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ایام اللہ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ جو دن آئے اسے نصیحت کرو. موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی، فرعون اور فرعون کی قوم کے اوپر جو دن آئے اسے نصیحت کرو. قوم شعیب پر جو وقت آیا تھا اس پر اسے نصیحت کرو. قوم لوط پر جو وقت آیا تھا اسے نصیحت کرو. قوم ہود اور عاد پر جو وقت آیا تھا اسے نصیحت کرو. یہ اللہ پاک کے ایام کہلاتے ہیں، ان کو ایام اللہ. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج کل ہم بھی کچھ ایام اللہ کی گردش میں ہیں. تعالیٰ شانہ بڑی قدرت والے ہیں میرے دوست، اور ان کے کسی چیز پر کنٹرول نہیں کر سکتے. ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے تھوڑے دن پہلے ایک گاڑی کے پیچھے دیکھا، ایک گاڑی، بچے ہوتے لکھ لیتے ہیں، بچے، نوجوان بچے، بڑے لوگ اپنی گاڑی کے پیچھے کچھ بھی جملے لکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے دو مہینے پہلے ایک جملہ دیکھا تھا ایک گاڑی کے پیچھے کہ ڈونٹ وری، گاڈ ان کنٹرول. ہماری ٹیکنالوجی کا یہ حال ہے، ہماری ترقی کا یہ حال ہے کہ ڈونٹ وری، گاڈ ان کنٹرول. یہ ایک آدمی کی غلطی ہے، مگر یہ ایک فلو کو بتانے والی چیز ہوتی ہے، مائنڈ کو بتانے والی چیز ہوتی ہے کہ دماغ جا کدھر رہا ہے انسانیت کا، سرکشی کا کیا حال ہے، طغیانیت کا کیا حال ہے، تکبر کا کیا حال ہے، بندگی سے بیزارگی کا کیا حال ہے، من اشد منا قوہ، اس کے اعلان اور اس کے چیلنج کا کیا حال ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو پچھلی قوموں کو ہم نے وسائل دیے، سہولتیں دی، ان کا ایک نعرہ ہوتا تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہو اشد منہم قوہ، انہیں اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے کتنا زیادہ طاقتور ہوگا. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہو اشد منہم قوہ وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، کتنی بستیاں ہیں کہ ان کی معیشت سے وہ اکڑ میں آ گئی، پھر ہم نے ان کو تو تباہ کر دیا. فتیل کا مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، یہ ان کے مکانہ پر کھنڈرات ہیں، جا کے دیکھو کہ کون وہاں رہتا ہے، بہت کم لوگ وہاں رہتے ہیں. وکنا نحن الوارثین، پھر ہم ہی وارث ہو کے رہ جاتے ہیں ان جگہوں کے، کوئی نہیں رہتا. وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه، تیرے پروردگار کی پکڑ جب وہ بستیوں کے پکڑ پر آتا ہے تو بہت سخت ہوتی ہے. ان ناخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے. ان بخش ربک لشدید، تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، یہ بھی بتا دو کہ میں بہت سخت پکڑ والا ہوں. صرف ایک ہی صفات دیکھا کرو، صفات کا ایک رخ مت دیکھا کرو، صفات جمال کو صرف نہ دیکھا کرو، صفات جلال کو بھی دیکھا کرو. قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، سارے لوگ انسان رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رحمان کی دو انگلیوں سے مراد صفات جلال اور صفات جمال ہیں. کبھی یہ رخ دکھا دیتے ہیں، کبھی وہ رخ دکھا دیتے ہیں، کبھی ادھر پلٹی کر دیا، کبھی ادھر پلٹا کر دیا. اللہ پاک کی سنتیں ہیں کچھ، ان سنتوں میں سے میرے دوستو ایک سنت یہ بھی ہے کہ اگر اجتماعی طور پر کسی کے ساتھ سزا کا وہ فیصلہ کریں گے، اچھے اور برے سب کو پیس دیں گے. اجتماعی طور پر جب وہ کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کریں گے تو اچھے اور برے سب کو پیس دیں گے، صرف اچھوں کو پھر آخرت میں الگ کیا جائے گا. ایک نظام یہ بھی ہے، قرآن پاک میں اس کا بیان ہے. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرنا جو صرف ظلم کرنے والوں کو ہی پہنچے گا ایسا نہیں ہوگا، وہ ان کو بھی ہوگا جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ ایک جب نظام عمومی چلے گا تو پھر عمومی نظام میں خاص لوگوں کو الگ کرنا وہ ان کی عادت کے خلاف ہے، قدرت تو ہے ان کے پاس لیکن وہ کرتے نہیں، بس جان دو اس پلٹ کو اس میں اسی میں بہا دو اس کا ختم کرو۔ ہاں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس میں ایسی صورت ہے بہت سے لوگ نیک متقی پرہیزگار بھی تو ہوتے ہیں، فرمایا کہ آخرت میں ان کو الگ کر لیا جائے گا اور دنیا میں اس تکلیف کا بھی ان کو ثواب دے دیا جائے گا، بروں کے ساتھ بھلے بھی پھنس گئے ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مقدرات بنایا ہے، جیسے بیماریاں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں یہ بھی اس میں آ گئی، تو اس کا ثواب الگ دے کے ان کو اللہ پاک جنت نصیب فرما دیں گے، باقی یہ دنیا میں نہیں ہوتا، یہ سنت اللہ ہے۔ اور اللہ پاک کی ایک سنت اور ہے، وہ سنت میرے دوستو یہ ہے کہ اگر کسی علاقے کے لوگ دین کی محنت کریں گے تو ان محنت کرنے والوں کو بچایا جائے گا، اور اگر یہ بالکل پھیلے ہوئے ہوں گے سب میں تو ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی بچا دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ مطلوبہ درجے کی محنت ہو، یعنی وہ لیول جو اس کا ہے وہ ہونا چاہیے جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ جو لوگ محنت کرنے والے ہیں ان کو بچا دیں گے اور جو محنت نہیں کرنے والے ہیں ان کو تباہ کر دیں گے۔ اس کا قرآن پاک میں بیان ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پورے قرآن پاک کے اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بستی تھی جو مچھلیوں کا شکار کرتی تھی، ہفتے کے دن ان کے لیے عبادت کا دن مقرر تھا، اس دن ان کو منع تھا شکار کرنا اور کاروبار کرنا، انہوں نے اس میں اللہ کی نافرمانی شروع کی اور اس میں ہیلے حوالے شروع کیے، تو اس میں ایک کچھ لوگوں نے خود کو اپنے کو بچایا اور کچھ لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، اور کچھ لوگ اپنے کو بھی بچاتے رہے اور ان کو بھی بچانے کی کوشش کرتے رہے، تو جو خود نہیں کرتے تھے برائی انہوں نے ان بچانے والوں سے کہا کہ کیا ضرورت پڑی تم کو ان کو بچانے کی، اللہ پاک ان کو عذاب دینا چاہ رہا، دیں تو ہلاک ہوں گے مریں گے، مرنے دو ان کو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے پروردگار سے معذرت تو کر سکیں گے کہ پروردگار ہم نے چاہا بھی نہیں اور ہم نے تو کوشش بھی کی، ہم نے نہیں چاہا کہ آپ کی نافرمانی ہو، ہم نے نہیں کی اور ہم یہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ ہو، اور ہماری طرف سے جو ہو سکتا تھا وہ ہم نے کوشش کی تھی، قالوا معذرتن الی ربکم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے اللہ کسی کو توفیق دے دے تو وہ تو بچ جائے گا نا، تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تین گروپ اس میں ہو گئے، لیکن وہ جن کو منع کیا جا رہا تھا وہ اپنی حالت پر تھے، فلما نسوا ما ذکروا بھی وہ بھول گئے اس بات کو جس کو انہیں یاد دلایا گیا تھا، انجینا الذین ینہون عن السوء تو جو برائی سے روکنے والے تھے ان کو ہم نے بچا دیا بس، وآخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون اور ظالموں کو ہم نے بہت تکلیف دینے والا عذاب دے دیا، اور وہ کیا دیا، فلما نسوا ما ذکروا بھی انجینا الذین ینہون عن السوء وآخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین۔ جب انہوں نے حق تجاوز کیا اور اس کو چھوڑ دیا جس سے انہیں منع، اس سے علیحدہ ہی رہے جس سے انہیں منع، اس میں وہ پڑے مبتلا ہی رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان کو کہا کہ بندر ہو جاؤ اور خنزیر ہو جاؤ، کونوا قردة خاسئین ذلیل بندر بن جاؤ، یہ اللہ پاک نے ان سے فرمایا، اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ کچھ کو خنزیر بھی بنایا گیا دنیا کے اندر، تین دن کے اندر وہ مر گئے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا تو ان کی عقلیں کام کر رہی تھی کہ ہم تو بندر بنا دیے گئے، چلا چلا کے جنگلوں کی طرف نکل گئے، حدیث میں آتا ہے کہ تین دن میں سارے مر گئے، مگر سنت اللہ نے اللہ پاک نے جو بتائی وہ یہ، وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون، تمہارا پروردگار کسی بستی کو اس کے ظلم اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا جب بستی والے اصلاح کی کوشش میں ہوں، وما کان ربک لیہلک القرى بظلم الا واہلھا ظالمون او کما قال، ایسے کچھ الفاظ ہیں، اللہ پاک کسی بستی کو جب ہلاک کرتا ہے تو وہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس بستی والے عمومی طور پر ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ظلم قرآن پاک میں نافرمانی کو کہتے ہیں، اسی ظلم کو نہیں کہتے لوگوں کو مار دینا توڑ دینا، عام برائی بے حیائی نافرمانی، بغاوت و سرکشی، منمانی، حلال حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی تمیز نہیں، صحیح جھوٹ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں، سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں، ظلم اور عدل کی تمیز نہیں، جب یہ بات ہوتی ہے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے قرآن پاک میں. یہ مطلب عام ظلم جس معنی میں ہم بولتے ہیں وہ بھی ظلم ہے قرآن میں. اور اس کے علاوہ جو عام نافرمانیاں ہوتی ہیں، نمازوں کا چھوڑنا بھی ظلم ہے، روزوں کا چھوڑنا بھی ظلم ہے، فرائض کا چھوڑنا بھی ظلم ہے، حرام کا کرنا بھی ظلم ہے، یہ سب اس معنی میں ہے قرآن پاک میں لفظ. کہ جب لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں ظلم کے اندر تو پھر ہم اس بستی کو ہلاک کر دیں، یہ سنت اللہ کا اعزاز جاتے ہیں. میرے دوستو، ایسے وقت میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں عافیت کی، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے کہ اللہ پاک ان کے لیے حفاظت فرمائے اور حفاظت کے راستے بنائے، نجات کے راستے بنائے. پوری دنیا ہے، پوری خلقت مصیبت میں مبتلا ہے. کل ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے ایک رشتہ دار ہیوسٹن میں ہیں، صبح 4 بجے وہ نکلے ہیں اور شام 6:30 بجے ان کا فون آیا کہ صبح 4 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک ہم صرف 40 میل آگے نکل سکے ہیں. کیا منظر ہوگا، کیا تکلیف ہوگی، کیا مصیبت ہوگی. اور کہا کہ بھی گاڑیوں کا پیٹرول ختم ہو گیا، ایک وقت کا کھانا ساتھ میں تھا وہ ہم نے رکھ لیا تھا، بس وہ ختم ہو چکا ہے، بھوک سے برا حال ہوا ہوا ہے. اور ابھی 40-45 میل 80 میل اور جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کب. جب تک پیٹرول نہیں مل رہا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی، اور جو مصیبت کا اندیشے سے ایسا ہو رہا ہے ابھی اس مصیبت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا. میرے دوستو، پانی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، ہوا کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی، زمین کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی. زلزلہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کچھ نہیں کر لے سکتے، سیلاب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم اسی سے بنے ہیں، آگ پانی مٹی ہوا سے ہم بنتے ہیں، لیکن جو ہمارا خزانہ ہے مرکز، وہ ایک ایسا ہے کہ ہم اس کے سامنے ایک نقطہ بھی نہیں ہے، ایک جرسومہ نہیں بنتے اس کے حساب سے. تو وہ کیا ہم اس کے اوپر ہاتھ ڈال سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے کنٹرول میں. اور اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ کبھی پانی کو یوز کرتے ہیں، وہ کبھی ہوا کو یوز کرتے ہیں، وہ کبھی زمین کو یوز کرتے ہیں. اور یہ قرآن پاک میں ہے، قوم نوح کو پانی ہی یوز کیا، قوم فرعون کے لیے پانی یوز کیا، اور ان کی عادت بڑی عجیب ہے، قوم نوح کے پاس پانی پہنچا دیا، قوم فرعون کو پانی میں پہنچا دیا. کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، ہم ویسا بھی کر سکتے ہیں. ان کے اوپر پانی، ان کے نیچے پانی، نیچے پانی لا دے تو بھی ایک بات ہے، اوپر پانی لا دے تو بھی ایک بات ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا کہ صحابی لا جبل یاسمین من الماء، میں ٹھکانہ لے لوں گا پہاڑ کا، اور پہاڑ سے بھی زیادہ اونچا پانی کیا جائے گا. یہ اس نے کہا، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، بیٹے آج کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم ہو. اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ میرے پاس پہاڑی کی چوٹی ہے، پہاڑ کی چوٹی ہے، میں اس سے بچ جاؤں گا. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، بل یہ باتیں چل رہی تھی کہ وحال بینهم الموج فكان من المغرقين، ایک موج آئی اور تھپڑ اس نے ایسا مارا کہ لے کے نکل گئی. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقود الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. اللہ نے یہ کیا تھا کہ آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، تنور سے بھی پانی. اللہ نے فرمایا کہ اچھا بس کر دو، آسمان سے کہا اچھا بس کر دو، زمین سے کہا اچھا بس کر دے، بس ہو گیا کام. 6 مہینے تک ڈبائے رکھا اور کیا کرتے، 6 مہینے تک تھا طوفان نوح اور پورے عالم پہ محیط تھا، پورے عالم پہ محیط تھا. ابھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ جو ٹی وی پہ بتا رہا ہے، وہ جو ہریکن آ رہا ہے، ایک نقطہ بتا رہا ہے اس کا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقطہ، آپ کو جو نقطہ نظر آ رہا ہے یہ شکاگو سے بڑا ہے. وہ جو گول پھرتا ہے اس کا بھنور، اس کو بھنور کہتے ہیں اردو میں، وہ جو بھنور ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے بھنور کا جو نقطہ بتا رہے ہیں تو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے یہ تو ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، لیکن انہوں نے اس کے ڈیٹیل میں اس کی تفصیل سمجھاتے ہوئے یہ بات بتائی کہ یہ نقطہ شکاگو سے بڑا ہے پورے، اور وہ 175 کلومیٹر کی رفتار سے جل رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے 175 مائل کی رفتار سے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، قوم فرعون اس کو پانی میں پہنچا دیا. اللہ نے فرمایا ایک جگہ پر کہ جب ہم لوگ کسی کو پانی میں پھنساتے ہیں اور وہ ہم سے معافی مانگتا ہے، منت سماجت کرتا ہے کہ میں شرک نہیں کروں گا، فرما برداری کروں گا، ہم نجات دے دیتے ہیں، تو پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ کیا اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کو پھر مجبور کر دیں پانی میں جانے میں، ایسے حالات پیدا کر دیں کہ پھر وہ جانے میں مجبور ہو جائے. فرمایا کہ ان لوگ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ ہم چاہیں تو ان کو ہوا کے ذریعے سے پکڑ لیں، کیا وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ ہم چاہیں تو ان کے دھرتی سے، ان کے پیروں کے نیچے کی زمین سے انہیں پکڑ لیں. جب زلزلے کا جھٹکا شروع ہوتا ہے اور زمین ہلنے لگتی ہے اور بڑی بڑی بلڈنگیں تاش کے پتوں کی طرح سے گرنے لگتی ہیں, پھر دیکھیے انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے, چیخ و پکار کا, ہو ہا کا, کوئی بچ نہیں سکتا اور کسی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو بچانے. قوم عاد 60 فٹ کی قوم تھی, ایک ایسی نسل انسانوں کی تھی, ایک ایسا بیج تھا کہ ویسا کبھی پیدا نہیں ہوا, نہ ان سے پہلے ہوا تھا نہ بعد, بس صرف آدم علیہ السلام اور ان کے بس پہلی پہلی جنریشن کے جو لوگ تھے بس ویسے ہی تھے, بس آدم علیہ السلام بھی 60 کے تھے, 60 آپ کے. یہ قوم عاد بھی تھی اتنی, ان کو یہ گمان ہو گیا کہ ہم کو کیا کوئی کر لے گا, من اشد منا خوب. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہوا چھوڑ دی ان پر, نہ پانی یوز کیا نہ زمین یوز کی, ان پہ ہوا چھوڑ دی. ہوا بھی کیا چیز ہے میرے دوستو, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر جس ہوا کو چھوڑا تھا اس ہوا کی مقدار اتنی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو دونوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اس میں جو ہول بنتا ہے اتنی تھی وہ ہوا جو اللہ نے قوم عاد پہ چھوڑی تھی. ہوا کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوتے ہیں, اتنی پاورفل مخلوق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کا ایک حصہ چھوڑا تھا اور 7 دن اور 8 راتوں تک ان کے اوپر, سبع لیالی و ثمانیۃ ایام, 8 دن اور 7 راتوں تک ان پر اس کو مسلط کر دیا تھا. فطر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ, تم دیکھتے ہیں قوم, دیکھو گے, دیکھ رہے تھے تم قوم کو کہ وہ پچھڑی ہوئی تھی اور گری ہوئی تھی زمین پر, جیسے کہ کھجور کے تنے کاٹ کاٹ کے ڈال دیے گئے. اللہ کے رسول اللہ پاک فرما رہے, اس لیے میرے دوست ڈرنے کا وقت آ گیا, اور ڈرنے میں کیا ہے, توبہ کرنے کا وقت آ گیا. استغفار کرو, توبہ کرو, اللہ سے معافیاں مانگو اور کوشش میں لگ جاؤ دین کی محنت کی. دین کی محنت کرنا, اصلاح کی کوشش کرنا اپنی ذات پر, اور لوگوں کو سمجھانا مدانا, اور ان کو عموم کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا, اور اس کے لیے پیسہ لگانا, اور اس کے لیے وقت لگانا, یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے, اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ نہ ہونے کی وجہ سے نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں, اور نافرمانیوں کی وجہ سے پھر اللہ پاک حالات کو چینج کرتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا, بر و بحر کے اندر خشکی اور تری میں, سمندروں میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے, قرآن پاک کی آیت ہے یہ, کوئی اور جگہ کی بات نہیں ہے, یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. یہ قرآن پاک میں ظہر الفساد فی البر والبحر, بر و بحر کے اندر جو فساد و خرابی اور چینجز آ رہے ہیں, بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تھوڑا جو انہوں نے کیا ہے اس کا مزہ چکھا دیں ہم, تھوڑے کا مزہ چکھانے کے لیے. انسان کو, انسان کا جو عمل ہوتا ہے اس نے اس سے کیا کمایا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا, تو یہ عذاب بتاتا ہے کہ تم نے اصل میں ریئل میں یہ چیز کمائی ہے, اس کا کچھ حصہ بھیجا جاتا ہے, کیونکہ اندھیرے میں ہے. یہ صرف نبی کا نور دیکھتا ہے, نبی کی وحی معلوم ہے, ان کی آنکھیں اس کو دیکھ سکتی ہیں, عام انسانوں کے حواس عمل کے نتیجے کو نہیں دیکھ سکتی. تو اللہ پاک وہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے عمل نے جو ہمارے پاس ذخیرہ کیا, اسٹاک کیا, جو بھیجا ہمارے پاس, اس میں سے کچھ ہم واپس کرتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا کما رہے ہو. یذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون, اور تاکہ بقیہ لوگ باز آ جائیں اور توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں, اس کے لیے یہ حالات ہوتے ہیں. حق تعالی شانہ ہماری بھی حفاظت فرمائے, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, خاص طور پر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی امن اور شانتی اور خوشی کے حالات پیدا فرما دے. آخر دعوانا الحمد للہ. سنتیں پڑھیں, کچھ دعاؤں کی درخواست ہے, اس میں سے ایک مصلی شانہ